الحمد لله الحمد لله به نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سب مل کے پڑھیں باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. آج کی نشست میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چند بہت پیاری ندرت ماغ احادیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک اہم موضوع ہے کہ جس پر آج انشاءاللہ تعالی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. کافی عرصے سے خواہش ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی تفسیر ایک ایک لفظ ایک ایک آیت کی عام فہم زبان میں آپ کے سامنے رکھوں اور الحمدللہ آپ کے سامنے میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پیش کی تھی، اور صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ کے علم میں ہوگا کہ 19 جمعے لگ گئے تھے۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید کو سمجھنا اور قرآن مجید و فرقان حمید کو سمجھانا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اسی طرح سے خواہش ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مقدسہ پر بھی گفتگو کی جائے۔ آج کے اس دور میں ہر نوجوان، ہر بزرگ، مرد ہو یا عورت، حضور کریم علیہ السلام کی احادیث وہ سیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس شوق کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے ناجائز فائدے اٹھائے اور قرآن مجید و فرقان حمید کے غلط ترجمے تحریر کر کے مارکیٹس میں پھیلا دیے، اسی طرح احادیث مقدسہ کے بھی غلط ترجمے کر کے اس کو غلط معنی معاذ اللہ دینے کی کوشش کی۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام میں کلام اللہ یعنی قرآن مجید و فرقان حمید کے بعد کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احادیث کا درجہ اور مقام ہے۔ کیوں نہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ رب العزت کے بعد وہ ذات کے جس کا بلند مقام ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات اطہر ہے۔ جہاں قرآن کا نور ہے وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ احادیث کا رنگ بھی ہے۔ قرآن کی آیتیں اگر موتی ہیں تو احادیث مقدسہ اس کے غواص ہیں۔ قرآن اگر اجمال ہے تو احادیث مقدسہ اس کی تفصیل ہے۔ یوں بھی کہہ لو کہ احادیث مقدسہ رحمت کا پانی ہے، پانی کے بغیر نہ کھانا تیار ہوتا ہے نہ نگلا جاتا ہے، اسی طرح احادیث کے بغیر نہ قرآن کے معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں نہ قرآن کا نظم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید ہماری آنکھوں کا نور ہے اور احادیث مقدسہ آفتاب نبوت کی شعائیں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو پتہ نہیں ہم کن اندھیروں میں بٹکتے پھر رہے ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نور فرمایا، ایک مقام پہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ میں کبھی اس آیت پہ گفتگو کروں گا تفصیل طلب، لیکن یہاں پر اتنا سن لو کہ تمام مفسرین، تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نور سے مراد آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید و فرقان حمید ہے۔ اب یہاں پر صرف ایک بات میں عشق اور محبت کا نقطہ بیان کر کے بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوں کہ نور کو اس آیت مقدسہ میں پہلے ذکر کیا گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور کتاب کو بعد میں ذکر کیا گیا، یعنی حضور کا ذکر پہلے ہوا اور قرآن کا ذکر بعد میں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے بہت آسان سی بات ہے کہ پہلے حضور دنیا میں تشریف لائے، اس لیے حضور کا ذکر پہلے کیا گیا اور بعد میں قرآن حضور پہ نازل ہوا تو قرآن کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ یاد رکھو کہ کتاب اللہ خاموش قرآن ہے، کتاب اللہ خاموش قرآن ہے اور حضور کی ذات بولتا قرآن ہے۔ کتاب اللہ خاموش قرآن ہے، حضور کی ذات بولتا قرآن ہے۔ وہ اگر قال ہے تو حضور کریم علیہ السلام کی ذات حال ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا قرآن مجید و فرقان حمید کی تفصیل ہے کہ کسی نے کہا کہ تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں. غرض کے قرآن اور حدیث مومن کے دو پر ہیں کہ جن میں سے ایک کے بغیر مومن پرواز نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, تو قرآن مجید و فرقان حمید کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مرتبہ اور مقام بھی بلند ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آج کے اس دور میں بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ جو معاذ اللہ سرے ہی سے احادیث مقدسہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ہم احادیث کو نہیں مانتے. اور ایسے لوگ منظم پیمانے پر جتنے پوش علاقے چی کے یا پاکستان کے, لاہور وغیرہ, اسلام آباد, وہ منظم پیمانے پہ کام کر رہے ہیں, اور جتنا آپ کا پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو کالجز اور اسکولز کے بچے اور بچیاں ہیں, ان میں اس چیز کو پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ احادیث مقدسہ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے, قرآن مجید و فرقان حمید بس ہمارے لیے کافی ہے, اس پر منظم پیمانے پر کام ہو رہا ہے. بعض اعتراضات جو وہ کالجز اور یونیورسٹیز میں کرتے ہیں, میں ایک دو باتیں ان میں کی بیان کرتا ہوا آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں. پہلا ان کا اعتراض یہ ہے, اور یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنے طلبہ ہیں, طالبات ہیں, ان تک میرا یہ میسج پہنچ جائے. کہتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید مکمل کتاب ہے, اس میں ہر چیز کا بیان ہے, تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن مجید و فرقان حمید کا سمجھنا بہت آسان ہے کہ قرآن نے خود, قرآن میں رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو جب قرآن مجید و فرقان حمید کا سمجھنا آسان ہے تو پھر احادیث مقدسہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ اعتراض اور اس طرح سے گھما پھرا کہ اگر کوئی سوال آپ سے کرے, اس لیے میں پہلے ہی جواب دے دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو کہ بے شک قرآن مجید و فرقان حمید مکمل کتاب ہے, مگر اس مکمل کتاب سے لینے والی کوئی مکمل ہستی بھی چاہیے. قرآن مکمل کتاب ہے, اس سے لینے والی کوئی مکمل ہستی بھی چاہیے, اور وہ ہستی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. سمندر میں موتیاں موجود ہیں, لیکن ان موتیوں کو نکالنے کے لیے غواص چاہیے, ان موتیوں کو نکالنے کے لیے غوطہ خور چاہیے. ہر شخص سمندر سے موتی نہیں نکال سکتا. یاد رکھو کہ قرآن مجید و فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے احادیث مقدسہ کی ضرورت ہے. اور ایسے لوگ جو یہ اعتراضات کرتے ہیں, میں آگے ان سے صرف دو باتیں پوچھوں گا, لیکن یہاں پر صرف اتنی بات یاد رکھو کہ قرآن مجید و فرقان حمید مکمل کتاب ہے, اور اس سے لینے والی مکمل ہستی چاہیے, اور وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن تو بہت آسان ہے, اور آپ دیکھیں کہ رب کائنات خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, کہ قرآن مجید و فرقان حمید کو گویا کہ ہم نے آسان کر دیا. تو جب قرآن آسان ہے تو پھر احادیث کی کیا ضرورت ہے؟ او بے وقوفو, اس آیت مقدسہ کے ذرا اس لفظ پر تو غور کرو کہ اسی کے ساتھ فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ ہم نے قرآن مجید و فرقان حمید کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا. ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں, واقعی قرآن حفظ کرنے کے لیے آسان ہے. ہمارے چھ چھ سال, سات سات سال کے بچے بچیاں قرآن مجید و فرقان حمید حفظ کر رہی ہیں, لیکن قرآن مجید و فرقان حمید کو سمجھنا یہ بہت مشکل کام ہے. قرآن مجید و فرقان حمید کے معنی کو سمجھانا یہ بہت مشکل کام ہے کہ قرآن نے خود فرمایا حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ ہم نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے. اور یاد رکھو کہ بڑے استاد ہمیشہ بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں. کتابوں میں قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں,
اور پڑھانے والوں میں میرے آقا سے بڑا کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو پتہ چل گیا کہ قرآن مجید و فرقان حمید سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت مشکل ہے، حفظ کرنے کے لیے آسان ہے۔ اگر قرآن مجید و فرقان حمید سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آسان ہوتا، 1400 سال سے اہل علم اس دنیا میں چلے آئے، کوئی دعوے سے مجھے بتائے آج تک الف لام میم کا معنی کیا ہے، الف لام را کا معنی کیا ہے، مجھے سمجھائے تو صحیح، ان حروف مقطعیات کے معنی کیا ہیں۔ علماء کرام نے معنی بیان تو کیے لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے، ہماری تحقیق یہ کہتی ہے الف لام میم کے معنی کیا ہیں، یہ پڑھانے والا رب جانتا ہے اور پڑھنے والے پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ الف لام را کا معنی کیا ہے، یہ پڑھانے والا رب جانتا ہے اور پڑھنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، قرآن مجید و فرقان حمید حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں میڈیا پر، اور میں سنتا بھی ہوں اور ہنستا بھی ہوں، کہ صاحب اگر عربی زبان سیکھ لیں تو بس پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا، دین سمجھ میں آ جائے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ابو جہل کیا چائنیز بولتا تھا؟ ابو لہب کا فرنچ بولتا تھا؟ وہ سب لوگ بھی تو عربی بولتے تھے۔ اللہ اکبر، تو یہ تو رب کا کرم ہوتا ہے کہ رب کریم جس کے لیے چاہے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہاں پر یہ بات، وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مکمل کتاب ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، تو پھر حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ یاد رکھو، میں نے آپ سے کہا مکمل کتاب قرآن ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اس سے لینے والی مکمل ہستی چاہیے، اور وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے، ان بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو موجودہ احادیث ہیں، یہ جو بخاری ہے، یہ جو مشکات ہے، یہ جو ابو داؤد ہے، یہ جتنی ترمذی ہے، احادیث کی کتابیں ہیں، یہ جتنی احادیث ہے، حضور کریم علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ جتنی احادیثیں ہیں، لوگوں کو، طلبہ کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حضور کا فرمان نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ، یہ تو بعد میں لوگوں نے گھڑ کے بنا لی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا۔ اب ذرا اس اعتراض کو سمجھو، وہ جو کچا ذہن ہے مدرسہ، وہ جو کچا ذہن ہے اسکول کا، کالج کا اور یونیورسٹی کا، اس کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ یہ تمام احادیث معاذ اللہ گھڑی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کے دور میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، یہ بعد میں اپنی طرف سے لوگوں نے حضور کریم علیہ السلام کی نسبت کر کے اور اس کو احادیث کہہ دیا۔ میں ان تمام اعتراضات کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، پھر تو قرآن مجید و فرقان حمید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تمام اعتراضات کرنے والوں سے مجھے بتاؤ کہ قرآن مجید و فرقان حمید کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ زمانے رسول اللہ علیہ السلام میں سارا قرآن نہ لکھا گیا، نہ کتابی شکل میں جمع کیا گیا، یہ سارا کا سارا قرآن خلافت عثمانیہ میں جمع ہوا۔ زمانے نبوی میں قلم سے زیادہ حافظے پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کے اندر اگر آپ دیکھیں لوگوں کو، ان کو ایک ایک لاکھ اشعار یاد ہوا کرتے تھے، اور ان محدثین کی طرف اگر آپ بعد میں آئیں تو ان کو بھی حضور کی ایک ایک لاکھ احادیث مقدسہ یاد ہوا کرتی تھی۔ تو زمانے نبوی میں قلم سے زیادہ حافظے پر اعتماد تھا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بڑے قوی حافظے عطا فرمائے تھے، بعد میں ضرورت پیش آنے لگی، بعد میں ضرورت پیش آنے کی بنا پر قرآن مجید و فرقان حمید کو کاغذ کے پرچوں وغیرہ پر جمع کیا گیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس اس وقت بھی بہت ساری احادیث مقدسہ موجود تھی، جنہیں آپ تلوار کے دستے میں رکھا کرتے تھے، اور لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ احادیث مقدسہ سنایا کرتے تھے۔ یاد رکھو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش 80 میں ہوئی، اور آپ نے مسند امام اعظم تحریر فرمائی، آپ کے شاگرد امام محمد نے موتا امام محمد اور آپ کے بعد امام مالک نے جو 90 ہجری میں پیدا ہوئے موتا امام محمد موتا امام مالک وغیرہ یہ کتابیں لکھی گئیں. پھر ان سے قریب کا زمانہ امام بخاری کا زمانہ ہے کہ جنہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ حضور کریم علیہ السلام کی احادیث مقدسہ جمع فرمائی. مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ امام مالک ہو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، یہ امام محمد ہو، اللہ اکبر، یا امام بخاری ہو، یہ تو خدا سے بڑا خوف رکھنے والے لوگ تھے. امام اعظم رات میں اتنا زیادہ روتے نماز کے دوران کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح بارش کے قطرے جب چٹائی پہ ٹپکتے ہیں تو جو ٹپکنے کی آواز پیدا ہوتی ہے، ہم رات میں امام اعظم کے گھر کی چھت پہ سے وہ آواز سنا کرتے تھے، اور وہ بارش کے قطروں کی آواز نہیں ہوتی، ہم دیکھتے کہ امام اعظم نماز کے دوران رو رہے ہوتے اور ان کے آنسو کے قطرہ چٹائی پر گر رہے ہوتے اور وہ ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی ہوتی. کیا ایسے لوگ حضور کی طرف معاذ اللہ جھوٹ نسبت کر دیں؟ جب حضور کریم علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا ہو کہ کوئی بات اگر میں نے نہیں کہی اور کوئی کہے کہ یہ بات میں نے کہی ہے اور یہ میری حدیث ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے. حضور جب واضح طور پر یہ کلمات ارشاد فرما دیے ہو، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھو، امام مالک نے ساری زندگی مدینہ شریف میں بسر کی، اس ساری زندگی میں امام مالک نے صرف ایک حج کیا، صرف ایک حج کیا، اور حج کرنے نہیں گئے. لوگوں نے کہا حضور جب حج کا موسم آتا ہے تو مدینہ خالی ہو جاتا ہے، آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے کہ جس سے ہو سکتا ہو مدینے میں مرے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اپنے آقا کے مدینے کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کافی عرصہ مدینہ شریف میں رہے، احتیاط دیکھو، ادب دیکھو، مدینہ شریف کی حدود میں کبھی پیشاب نہیں کیا، کبھی استنجا نہیں کیا، مدینہ شریف سے باہر دور تشریف لے جاتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پر لوگ کہتے تو ہیں دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، حضور کریم علیہ السلام کے مدینے کی بات ہی نرالی ہے. ٹھیک ہے، دھوپ ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی ہے، اللہ اکبر، ذرا آپ روضہ رسول سے باہر تو نکلیں، مجھے اس تپتی دھوپ میں اس فرش پہ قدم رکھ کے تو بتائیں. لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہے، اتنی شدید گرمی کی وجہ سے وہ فرش تپ رہا ہوتا ہے. امام مالک ساری زندگی رہے، کبھی جوتا نہیں پہنا، کبھی چپلیں نہیں پہنی، ننگے پاؤں گھومتے. کسی نے کہا عرب کی گرمی مشہور ہے، آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے. اور عرب کی گرمی، یہ جو عرب کی ریت ہے، اگر آپ اس پر چلیں پاؤں میں ایک عجیب قسم کا نقشہ پاؤں پیش کرنے لگ جاتا ہے، اس میں کٹ پڑ جاتے ہیں. آپ کتنی دوائی لگا لیں، کتنا علاج کر لیں، یہ پاؤں ٹھیک ہو کر کے نہیں دیتا جنہوں نے عرب کی تپتی گرمی میں کام کیا ہے. کسی نے کہا پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے، آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ فرمانے لگے میں ڈرتا ہوں کہیں میرے جوتے والا پیر اس مقام پہ نہ پڑ جائے جہاں پیارے مصطفیٰ کا نقش قدم رکھا گیا ہو. ایسا شخص، ایسی ہستی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط بات کی نسبت کر دے، نہیں ہو سکتا. وہ بے وقوف جو یہ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، معاذ اللہ، یہ ساری حدیثیں اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دو. وہ بے وقوفو، تم ہو کتنے لوگ؟ ہزار، 1500، 2000، 5000، احادیث مقدسہ کو معاذ اللہ سمندر میں ڈالو، اس سے آسان نہیں ہے کہ تم 5000 کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دو تاکہ جان ہی چھوٹ جائے ان فتنوں سے. تیسرا شبہ کالج یونیورسٹیز کے طلبہ کے سامنے یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب جس وقت ہم احادیث مقدسہ پڑھتے ہیں تو بعض حضور کی احادیثیں بعض کے متعارض ہیں، عقل کے بھی خلاف ہیں، یعنی احادیث مقدسہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اور یہ عقل کے بھی خلاف ہیں، لہذا معاذ اللہ یہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں. یاد رکھو، حدیث صحیح ہے، تمہارے فہم کی غلطی ہے، اگر تم قرآن مجید و فرقان حمید کو سرسری نگاہ سے دیکھو، میرے سامنے بیٹھو، میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی بعض آیتیں بھی تمہیں ایک دوسرے سے مخالف دکھائی دیں گی، ایک دوسرے سے متعارض دکھائی دیں گی. تو اب کیا قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتوں کا بھی انکار کر دو گے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ تمہیں حضور کی احادیث سے سمجھ نہیں آ رہی اور تم کہتے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی ہیں کیونکہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے؟ تو یہاں تو قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے سے متعارض ہے. تو اب کیا معاذ اللہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتوں کا بھی کیا تم انکار کرنے لگ جاؤ گے؟ اب آؤ، وہ سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم احادیث کو نہیں مانتے، ہمیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، ہم احادیث کو نہیں مانتے، ایسا ہی ایک شخص کہ جس وقت میں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا کہنے لگا میں جو بھی بات مانوں گا قرآن سے مانوں گا. شاہ صاحب آپ قرآن سے دلائل دیں، آپ احادیث سے دلائل نہ دیں. سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جاوید نام ہے. میں نے کہا ثابت کرو قرآن کی آیتوں سے تمہارے باپ کا نام جاوید ہے. اب وہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا کہو گے تم، ثابت کر سکتے ہو تمہاری ماں کا نام خالدہ، تمہارے باپ کا نام جاوید؟ ثابت کرو قرآن سے کہ تم کہتے ہو کہ ہر چیز قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ. اب یہاں پر یہی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب ہم حدیث کو نہیں مانتے، وہ ایک دوسرے سے متعارض ہے. اب میں ان سے صرف دو مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم احادیث کو نہیں مانتے. ایک مسئلہ تو یہ، اسلام کا سب سے عام حکم ہے اقیم الصلاۃ واتوا الزکات، نماز قائم کرو اور زکات دو. جتنے بیٹھے ہو اس سوال کو ذہن میں رکھو جو میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جو حضور کی احادیث پہ اعتراضات کرتے ہیں. قرآن کا عام حکم ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو. میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں مجھے بتاؤ قرآنی نماز قرآنی زکات تم ادا کر کے بتاؤ جس میں احادیث مقدسہ سے امداد نہ لی گئی ہو. نماز کل کتنے وقت کی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، تم قرآن سے مجھے ثابت کر کے بتاؤ. زکات کتنے مال پر ہوتی ہے، تم مجھے صرف قرآن مجید و فرقان حمید سے ثابت کر کے بتاؤ. دوسری بات، دوسرا سوال، قرآن مجید و فرقان حمید نے صرف خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، کتے بلی گدے خنزیر کی کلیجی گردوں کی حرمت قرآن مجید و فرقان حمید سے دکھاؤ. مجھے بتاؤ تو صحیح، قرآن تو صرف خنزیر کے بارے میں کہتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کتا نہیں کھاؤ بلی نہیں کھاؤ، یہ قرآن مجید و فرقان حمید سے تم ثابت کر کے بتاؤ. تم مرتے مر جاؤ گے، تم ثابت نہیں کر سکتے. اور یاد رکھو یہ چیلنج میری زندگی تک نہیں ہے، یہ چیلنج قیامت تک کے لیے دے رہا ہوں ایسے لوگوں کو جو میرے آقا کی احادیث پر اعتراضات کرتے ہیں. یہ دو سوال میں نے کھڑے کیے ہیں، وہ لوگ کے جو احادیث مقدسہ پر اعتراضات کرتے ہیں، وہ مجھے ان دونوں سوالوں کے جوابات ذرا دے کر کے بتائے. واپس آؤ مسلمانوں، اتنا ذہن میں رکھو ہم نہ قرآن کے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہم حضور کی احادیث کے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ دونوں ہمارے لیے پر ہیں، اور ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو کوئی بھی مومن پرواز نہیں کر سکتا. حضور کریم علیہ السلام کی احادیث ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ایک ایک چیز ہمیں سمجھائی، ایک ایک بات ہمیں سکھائی. اب آج جس موضوع پہ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے صاحب مشکات نے مشکات شریف میں ایک باب باندھا، باب ان فل وسوستی، وسوسوں سے متعلق باب. اب ذرا میں آپ کو سمجھاؤں وسوسے سے متعلق چند باتیں جو بہت اہمیت کی حامل ہیں. وسوسہ اس کا لغت میں آپ معنی تلاش کریں گے تو لغوی اعتبار سے وسوسے کا معنی ہے خفی آواز. جتنے وسوسے کا شکار لوگ ہیں وہ سارے اپنے کان میری طرف کر دیں. بہت اہم بات میں آج کی نشست میں کرنے لگا ہوں، ابھی 20-25 منٹ باقی بھی ہے الحمدللہ. جتنے وسوسے کا شکار لوگ ہیں وہ اپنے سارے کان اور اپنا دھیان تھوڑی دیر کے لیے میری طرف کر دیں. وسوسہ لغوی معنی کے اعتبار سے خفی آواز، پوشیدہ آواز، نرم آواز کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں برے خیالات، شیطانی خیالات، فاسد فکر کو وسوسہ کہتے ہیں. اچھے خیالات کو الہام کہا جاتا ہے، اور الہام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. بعض اہل علم فرماتے ہیں غیر نبی کا الہام شرعی حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ شبہ ہے کہ وہ شیطانی وسوسہ نہ ہو. وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں باقاعدہ بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. وسوسے کے شکار لوگوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں وضو خانے میں، جس وقت آپ وضو کر رہے ہوں، ایک دو آدمی آپ کو ضرور وسوسے کا شکار دکھائی دیں گے. یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی سے بات کر رہے ہوں، اور واقعتاً اس میں ایک بات ہوتی ہے. اب یہ بندہ اپنے آپ سے کر رہا ہوتا ہے یا جو وسوسہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے اس سے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگ ناک نقشے کے اعتبار سے، جسمانی اعضاء کے اعتبار سے تو ایک جیسے ہیں، لیکن جذبات کے اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے ہم لوگوں کے اندر بہت فرق ہے. کوئی اگر کسی پہ چھوٹی سی تنقید کر دے، آپ دیکھیں وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، اور کسی پر آپ تنقید کا پورا وزن رکھ دیں، اس پہ ذرا بھی اثر نہیں ہوتا. کیونکہ بعض لوگ اپنے معاملات کے اندر بہت حساس ہوتے ہیں، تو بعض لوگ کے جو بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ عبادات کے معاملے میں بھی سینسیٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں. وضو کے معاملات میں، غسل کے معاملات میں، نماز کے معاملات میں، پاکی کے معاملات میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور یہی زیادہ سینسیٹیو لوگ شیطان کی آسانی سے پکڑ میں آ جاتے ہیں. شیطان بڑی آسانی سے ایسے لوگوں کو اپنا شکار بنا لیتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، یہاں وضو خانے میں بھی دیکھا، اس مسجد میں بھی دیکھا، دیگر مساجد میں بھی دیکھا. ایسے لوگوں کی زندگیاں دوستو بڑی قابل رحم ہوتی ہیں. آپ دیکھنا، آج سے مشاہدہ کرنا، آپ وہ نلکا کھول کے وضو کرنے بیٹھتے ہیں، تین بار ہاتھ دھوئے کلی کری، وضو توڑ دیا، تین بار ہاتھ دھوئے کلی کری، پھر تین بار ہاتھ دھوئے کلی کری، پھر تین بار ہاتھ دھوئے کلی کری، ایک گھنٹے تک نلکا کھلا رہتا ہے اور وہ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، کلی کرتے رہتے ہیں. یہ شیطان ملعون وسوسہ ڈالتا ہے. اس کا نام کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا. یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اب ذرا دین کو سمجھو، اس میں کوئی شرم نہیں ہے. یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے ہاتھ دھو کے کلی کی، تمہاری ہوا خارج ہو گئی، یہ بیچارہ پھر کلی کرتا ہے ہاتھ دھو کر، پھر وسوسہ ڈالتا ہے. اچھا، یہ گھنٹے کے بعد وضو کر لیتا ہے، وضو کرنے کے بعد اب یہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا نماز پڑھنے کے لیے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے، تمہارا الٹا ہاتھ دھلنے سے رہ گیا، تمہارا الٹا پاؤں دھلنے سے رہ گیا، تم نے سر کا مسا نہیں کیا. کئی لوگ آپ دیکھیں گے وہ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایسے لوگوں کی زندگیاں بڑی قابل رحم ہوتی ہیں. وہ غسل کرتے ہیں، دو دو گھنٹے غسل میں لگا دیتے ہیں، تین تین گھنٹے وہ غسل میں لگا دیتے ہیں، اور تین گھنٹے کے بعد بھی غسل نہیں ہوتا، باہر نکلتے ہیں فلاں چیز رہ گئی ہوگی، کان میں پانی ڈالنا بھول گیا، بغل میں پانی ڈالنا بھول گیا، ناف میں پانی ڈالنا بھول گیا، یہ آتا ہے پھر جاتا ہے، یہ آتا ہے پھر جاتا ہے۔ ایسی ایک نوجوان کو میرے گھر کے برابر جو مسجد ہے، میں نے اس کو فجر کی نماز میں دیکھا، اب وہ دکھتا نہیں ہے، اس کی حالت دیکھ کے مجھے رحم آتا تھا۔ وہ سمجھو 5 بجے آتا تھا اور 6:30 بجے تک وہ وضو کر رہا ہوتا تھا، نماز بھی ختم ہو گئی، وقت بھی چلا گیا، سارے کپڑے اس کے گیلے، اور پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ پاؤں بھی آپ دیکھیں کپ کپانے لگ جاتے ہیں، ایسے لوگ آ کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھے، شیطان نے وسوسہ ڈالا، نماز توڑ دی، پھر ہاتھ باندھے پھر توڑ دی، پھر ہاتھ باندھے پھر توڑ دی، سنا پڑھنا شروع کیا تو سنا مکمل نہیں ہو رہی، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم کہا، رکوع سے اٹھے نماز توڑ دی، شیطان نے وسوسے ڈالا، تم نے سبحان ربی العظیم نہیں کہا، تم نے سبحان ربی العظیم کہا، اور اس طرح سے پڑھنا ناجائز ہے، تمہاری نماز نہیں ہوئی، یہ ہو گیا۔ چلو لاکھ کوششوں لاکھ جتن کے بعد ایسے بندے نے نماز مکمل بھی کر لی، پھر بھی وسوسہ آتا ہے، نہیں تم دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گئے تھے، تم کو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، تم سجدہ سہو کرنا کیوں بھول گئے؟ اب دیکھیں خدا کی قسم ایسے لوگوں کی زندگیاں بڑی قابل رحم ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلق بنانے رابطہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں ربیع الثانی کے ایک ہفتے شکاگو میں ایک جگہ پر محفل تھی، ایک بہت بڑی مسجد کے جو ہمارے مخالفین کے ہاتھ میں ہے، الحمدللہ صرف ایک لڑکا ہے وہاں پر، اور میری سوچ رکھنے والا، اس نے الحمدللہ کام شروع کیا، اور پہلی بار وہابی دیوبندیوں کے اس گڑھ کے اندر خدا کی قسم اس فقیر نے میلاد مصطفیٰ کی محفل سے خطاب کیا ہے، پہلی بار میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوئی، اور وہ اتنے شدید اس میں کہ ہم آپ کو مسجد میں پروگرام نہیں کرنے دیں گے، آپ بیسمنٹ میں پروگرام کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ اجازت دیں، ایک کراؤڈ تھا، مرد و خواتین کا ایک کراؤڈ تھا، اس میں میں نے میلاد مصطفیٰ سے متعلق تقریر کی۔ تقریر کرنے کے بعد ایک سائیکولوجسٹ کہ جس کا تعلق پاکستان سے، وہ میرے پاس آئے، کسی نے کہا شاہ صاحب شکاگو میں ان ڈاکٹر صاحب کا اپنی فیلڈ کے اعتبار سے 5 نمبر ہے، اور وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہنے لگے شاہ صاحب میں نے بہت لوگوں کی تقریریں سنی ہیں، لیکن جس انداز سے آپ نے قرآن کے ایک ایک معنی اور ایک ایک لفظ کو سمجھایا ہے، ایسا لگتا ہے مجھ سے بڑے سائیکولوجسٹ تو آپ ہیں، اگرچہ میرا 5 نمبر ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ اگر ادھر کام کرتے تو آپ کا پہلا نمبر ہوتا۔ کتنی آسانی سے آپ نے لوگوں کو سمجھا دیا، ایک ایک بات میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ پھر میں ان سے یہ سوالات کرنے لگ گیا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس ایسی میڈیسن ہے، یہاں پر ایسی ادویات ہے، جو لوگ آپ دیکھتے ہیں وضو میں پریشان ہو رہے ہیں، غسل میں پریشان ہو رہے ہیں، ایسا علاج ہے؟ انہوں نے کہا شاہ صاحب بالکل علاج ہے۔ میں نے کہا لوگ جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، جہاز میں بیٹھوں گا بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، جہاز گر نہیں جائے، نہیں جاؤں گا میں، بعض لوگ نہیں جاتے، ہمارے بعض بزرگ بھی ایسے کہ نہیں گئے، ایک خوف دل کے اندر، جہاز تباہ نہ ہو جائے، گر نہ جائے۔ وہ کہنے لگے شاہ صاحب بار بار ایسے شخص کو سفر کرنا چاہیے، اور موت تو ایک دن آنی ہے نا، دل میں گر جائے گر جائے، مرنا ہے، موت لکھی ہوئی ہے تو آئے گی، ورنہ کوئی نہیں مار سکتا۔ کہتے اس میں دوائیاں بھی ہیں، لیکن سب سے اہم کام اس میں آپ علماء کا ہے، ممبر و محراب پر موجود مولوی حضرات کا کام بہت اہم ہے۔ کہ دوائی سے زیادہ ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو بٹھا کر کے آپ 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ کا لیکچر دیتے رہے اور ان سے کہیں کہ آپ وسوسے کے خلاف کام کرتے رہیں. شیطان کہے کہ وضو نہیں ہوا, یہ کہے کہ وضو ہوا. شیطان کہے کہ فلاں حصہ دھونے سے رہ گیا, یہ کہے کہ نہیں میں نے دھو لیا. یہ مسلسل جب یہ کام کرتا رہے گا تو شیطان ایسے شخص کا پیچھا چھوڑ دے گا. تو ساری دنیا کے اندر لوگ اس بیماری کا شکار ہے. لیکن میں تمہیں یہ بات بھی بتاؤں مسلمانوں, میں نے یہ بیماری سنیوں ہی میں دیکھی ہے. دیوبندی, وہابی, شیعہ, میں نے یہ بیماری نہیں دیکھی. دیکھو انسان کا بچپن ہوتا ہے, انسان جب بڑا ہوتا ہے تو دیوبندی گھرانے کے بچے بھی ہوتے ہیں, شیعہ گھرانے کے بچے ہوتے ہیں. پھر بڑا ہوتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے وہابیت کیا ہے, دیوبندیت کیا ہے, شیعیت کیا ہے. تو ایک دور بچپن سے میں ایسے لوگوں سے گزرا بھی ہوں. اور وہ لوگ اب جب میری حالت یہ پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو وہ سب کے سب حیران ہوتے ہیں اور دنگ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو کس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیا ہے. میں نے وہابیوں کو بھی قریب سے دیکھا, دیوبندیوں کو بھی دیکھا, شیعہ کو بھی دیکھا. یہ وسوسہ ان کے پاس نہیں آئے گا. وہ وضو کریں گے, سیدھا آ جائیں گے. آپ دیکھ لیں حرم شریف آپ چلے جائیں, وہ تو کھڑے کھڑے وضو کرتے ہیں نا, نل کے اوپر کی طرف لگے ہوئے کھڑے کھڑے وضو کیا. وہ ان کی توپ, ان کا جھپا, واش روم میں گئے وہ گیلا بھی ہو گیا, واپس آیا اس نے اس حصے کو دھویا بھی نہیں, وہ مسجد بھی پہنچ گیا, نماز بھی پڑھی, آ بھی گیا. یہ سارے وسوسے میں سنیوں میں دیکھ کر وضو کرنے بیٹھے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مزار شریف کو ہاتھ لگایا, ایک ہاتھ لگایا, چوما, واپس آیا, اوہو نہیں دوسرا ہاتھ بھی لگانا چاہیے تھا کہیں بابا ناراض نہ ہو جائے. یہ پھر جاتا ہے. اب دیکھ لیں یہ مزارات پہ, تو میں لوگوں کو ڈانٹتا ہوں کہ آپ صرف مزار پہ ہاتھ لگائیں اور اپنے چہرے پر ملیں, اس کو چومنے کے لیے آپ جھکے نہیں, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ آپ مزار کو سجدہ کر رہے ہیں. اور سارے اعتراضات پھر ہم پر آتے ہیں, آپ صرف ہاتھ لگائیں اور چہرے پر مل لیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں. اور پھر یہ رات کو اور اس سے پہلے بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ سنیوں کے ساتھ کیوں ہے ایسا, دیگر لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. تو میں تمہیں بات بتاؤں, بات یہ ہے چور اسی گھر میں آتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے, شیطان اسی کے دل میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے. خالی پلاٹ میں چور نہیں جاتا, خالی مکان میں چور نہیں جاتا, شیطان بھی ویران دلوں میں نہیں جاتا. شیطان بھی اس دل میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے جہاں آمنہ کے لال کی محبت ہوتی ہے. گویا ہم سنیوں کو یہ وسوسے آنا, اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے. نمازوں میں وسوسے آنا, وضو میں وسوسے آنا, غسل میں وسوسے آنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہمارے دل کے اندر ایمان موجود ہے. اللہ اکبر. اب آؤ میں حضور کریم علیہ السلام کی جتنا وقت بچا ہے اور احادیث کی طرف چلتا ہوں. جو شاعری نے شرح کی اس کے تحت اس کو بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں, غور سے سنیے گا, ایک ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے وسوسے کا شکار لوگ ہیں, یہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے, پیارے آقا کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے, پیارے آقا کے والدین کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے, پیارے آقا کی اولاد کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے, حسنین کریمین کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے, خلفائے راشدین کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں, اولیاء کرام کے بارے میں یہ وسوسے ڈالتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی نے میری امت سے ان کے دلی خطرات میں درگزر فرما دی. جب تک اس پر کام یا کلام نہ کر لیں۔ شارحین فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت، فرماتے ہیں برے خیالات پہ پکڑ نہیں ہے، کتنا ہی برا خیال کیوں نہ آ جائے اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ حضور کریم علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے، برے خیالات پہ پکڑ نہیں۔ پچھلی امتوں میں اس پر بھی پکڑ تھی۔ فرماتے یاد رکھو، برے خیالات اور ہیں، برا ارادہ اور ہے، برے ارادے پر پکڑ ہے، حتیٰ کہ ارادہ کفر کفر ہے۔ شاہ عبد الحق مودی دہلوی فرماتے ہیں جو برا خیال دل میں بے اختیار اچانک آ جاتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں، یہ آنی فانی ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں اچانک برا خیال آئے گا چلا جائے گا، یہ آنی فانی ہوتا ہے، اسے حاجز کہتے ہیں، آیا اور چلا گیا۔ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا، ہم لوگوں پر بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے، بعض خیالات ایسے دل میں باقی رہ جاتے ہیں، فرماتے جو خیال دل میں باقی رہ جائے وہ پچھلی امت پر معاف نہیں تھا، امت مصطفیٰ پر معاف ہے، دل میں باقی رہ جائے۔ یہ امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر معاف ہے۔ اور سنو، اگر اس کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو، اسے ہما کہا جاتا ہے، اس پر بھی پکڑ نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ کر گزرنے کا ارادہ بھی ہو تو وہ عزم ہے، اس کی پکڑ ہے۔ فرماتے یاد رکھو، ارادہ گناہ اگرچہ گناہ ہے مگر اس پر حد نہیں ہے، ارادہ زنا اگرچہ گناہ ہے مگر زنا نہیں ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام کی اس مبارک حدیث کا معنی ذہن میں رکھو، جو برا خیال شیطان کی طرف سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں آپ دیکھیں نمازیں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ شاہ صاحب شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں عبادات کے معاملے میں دور ہیں، حج کرنے نہیں جاتے، شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو شدید بھوک لگی ہو اور کھانا آپ کے سامنے ہو اور دو چار مکھیاں بن بنا رہی ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مکھیوں کو بھگاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں؟ تو آپ پر ضروری ہے کتنے ہی شیطان وسوسے کیوں نہ ڈالے، آپ شیطان کو بھگاتے رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے چلے جائیں، یقیناً اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث شریف، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عنہ ابو ہریرہ فرماتے قال جاء الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسألوہ انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الايمان رواه المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ اور واقعی مجھے بتاؤ، جتنے لوگ بیٹھے ہو ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسے گندے گندے خیالات آتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ سوال صحابہ کرام نے حضور سے کیا۔ دیکھو ایمان کی نشانی بتا رہا ہوں میں آپ کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ اب جتنے لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے سنو حضور کا فرمان اور سبحان اللہ کہہ دینا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں میں، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کی ہاں۔ قال ذلک صریح الایمان، حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے، تو کھلا ہوا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ شارحین فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کے کمال ایمان کی دلیل ہے۔ وسوسے پر عمل کرنا تو کیا مانا، اسے زبان پر بھی لاتے ہوئے گھبراتے تھے، یعنی وسوسے آنا شارحین فرماتے کمال ایمان کی دلیل ہے۔ اب میں تمہیں مولا علی کا ایک فرمان سنا کے گفتگو میں ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ اس کو ہم کنٹینیو کریں۔ جتنے بیٹھے ہو وسوسے کا شکار لوگ، پرسوں بھی میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا، شاہ صاحب بہت پریشان ہو، نماز پڑھتا ہوں تو وسوسے وسوسے، وہ بھی اگر مجمع میں بیٹھا ہو تو وہ بھی سن لے، جتنے بیٹھے ہو سن لے۔ حضرت علی کا فرمان، حضرت علی فرماتے ہیں جو نماز وسوسے سے خالی ہو وہ نماز یہود و نصارہ کی نماز ہے۔ جو نماز وسوسے سے خالی ہو وہ یہود و نصارہ کی نماز ہے۔ ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، خدا کی قسم یہ مسلمان کی نماز ہے، یہ مومن کی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو وسوسوں کا ہم نے توڑ کرنا ہے، اس کے خلاف کام کرنا ہے۔ یہ کتنے ہی وسوسے ڈال دیں آپ اس کے خلاف کام کریں۔ ہمارے بعض بزرگوں کے ساتھ ایسے ہی معاملات تھے، شیطان نے طرح طرح کے وسوسے ڈالے، وہ اس کے خلاف کام کرتے چلے گئے، شیطان نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں نا، حضور فرماتے فاروق اعظم کے لیے کہ میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے، نہیں آتا سامنے۔ آپ مقابلہ کریں وسوسوں کا، عبادت نہیں چھوڑنی ہم نے، نماز پڑھنی ہے، اگرچہ کتنے ہی وسوسے آئیں، اگرچہ نماز میں مزہ نہ آئے، نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ یاد رکھو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالی ہماری مجبوری جانتا ہے، اللہ تعالی ہماری حالات سے واقف ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بے فکر ہو کر کے نماز پڑھو، امید رکھو اللہ رب العزت ہماری ہر غلطی کو معاف فرما دے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایمان کو سلامت لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالی میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔